الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم زمانہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی رمضان گزرا اور پھر رمضان آ گیا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا گویا رمضان آ گیا لوگ پہلے سے سوچتے ہیں کہ اب زیادہ دن باقی نہیں رہے اور واقعہ یہی ہے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں برکت دیجئے برکت یعنی عمر میں برکت نیک اعمال میں برکت زندگی میں برکت صحت میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان میں جیسا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی توفیق ہو جائے وہ کرنے لگیں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت جلد ہی رمضان آ رہا ہے رجب کا چاند نظر آ گیا ہے اور دو مہینے کے بعد ماہ مبارک آنے ہی والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی فکر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آنے والے مہینوں میں خوب خیر و برکت ہمارے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے یہ مہینے مبارک مہینے رجب کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی بہت مبارک سمجھاتا تھا مستقل اس رجب کے مہینے کی اس دور میں قربانی کرتے تھے جیسے ہم ذوالحجہ میں کرتے ہیں بقرعید پر تو ایسی وہ رجب کے مہینے کی ایک مستقل قربانی ہوتی وہ کیا کرتے تھے اور اتنا معظم مہینہ تھا کہ اس میں کسی سے لڑنا بھیڑنا کسی کو مارنا کسی کا خون کرنا اس میں حرام سمجھتے تھے یوں جب چاہے جس سے چاہیں بھیڑ جائیں لڑائی ہو تو مار دیں قتل کر دیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی زمانہ ہی جاہلیت کا تھا بہادری سمجھتے تھے کہ ہم نے اتنے خون کر دیے اتنے مار دیے اور کوئی حکومت تو تھی نہیں کہ کوئی کیس ہو کوئی معاملہ ہو کچھ بھی نہیں آزاد دنیا تھی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں کسی کی حکومت ہی نہیں بنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے تک اس قدر وہ آزاد قوم تھی کہ وہاں پر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اپنی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا جیسے آج بھی ایشیا میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کسی کی چلتی نہیں ہے وہ اپنی چلاتے ہیں تو یہ بھی ایسی تھا عرب یہ اپنی ہی چلاتا تھا یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی کوئی ان میں برداشت نہیں کرتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنے ہمارا کوئی حاکم بنے خود ہی سب کچھ کرتے تھے تو قتل کرنا ان کے لیے بہادری تھا ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی مہینوں نہیں برسوں تک وہ لڑائی چلتی تھی یہ تھا دور جاہلیت لیکن رجب کا مہینہ آتا تو اس کی اتنی عظمت تھی کہ گویا لڑائی بند ہو گئی مارنا قتل کرنا سب کچھ بند ہو گیا اتنی عظمت اس مہینے کی تھی شریعت مطہرہ نے اس کا احترام تو باقی رکھا لیکن ان کے جو خیالات تھے ان کے جو عقائد اور مسائل تھے اس سے شریعت نے کوئی تعلق نہیں فرمایا کہ قتل قتال تو ہر وقت حرام ہے اس میں رجب کی کیا قید ہے اور شوال و ذیقعدہ کی کیا قید ہے ساری زندگی حرام ہے حدیث میں فرما دیا کسی بھی مومن کا مسلمان کا قتل کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں تین باتیں ہوں تو الگ بات ہے, مستقل اس کے احکام ہیں. تو یہاں تو ہر وقت قتل کرنا حرام ہے, لیکن وہاں یہ معاملہ تھا. تو رجب کی وہ بڑی عظمت اور تعظیم کیا کرتے تھے. اسلام نے بال اس کا ایک حق تو باقی رکھا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک اچھا مہینہ ہے, قابل حرمت مہینہ ہے, قابل احترام مہینہ ہے. اور جیسا کہ ایک روایت ہے کہ بھئی معراج کا اہم ترین واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے, اگرچہ کوئی صحیح اور پکی بات تو پھر بھی نہیں ہو سکی آج تک تحقیق کہ کس مہینے میں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخ کا مسئلہ ہی نہیں تھا, تاریخ کا حساب جانتے ہی نہیں تھے. مکی دور کا واقعہ ہے, اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے واقعہ معراج پیش آیا. کس مہینے میں آیا, ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الثانی کا مہینہ ہے, یا یہ کہ رمضان ہی کا یہ واقعہ ہے, صحیح متعین کرنا آج تک مشکل ہے. لیکن ایک بات چل پڑی کہ بھائی رجب کے مہینے میں, رجب کے مہینے, تو چلو بھائی رجب کے مہینے میں, ورنہ واقعہ یہ. اسی لیے شریعت مطہرہ میں رجب کے مہینے کا کوئی روزہ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اپنے طور پر تیاری ہو, انسان خیال کرے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, اب ہمیں اس کی تیاری کرنی. اور تیاری ایک دم نہیں ہوتی ہے, کچھ وقت لگتا ہے, آدمی دھیمے دھیمے تیاری کرتا ہے تب تیاری ہوتی ہے. ایک دم سے آدمی بریک لگا دے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو آج تک تو خوب ٹھوستے رہے, کھاتے رہے, پیتے رہے, اور ایک دم سے بریک لگا دے اب بالکل نہیں کھانا ہے, تو آدمی کا نفس جو ہے وہ خود مخالف ہو جائے گا, بھائی یہ کیا مصیبت آئی. لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا کرے, رمضان سے پہلے مسجد میں قدم بھی نہیں رکھیں گے, اور رمضان آتے ایسا قدم رکھا کہ اب نکالنے کا ہی نام نہیں لیتا, یہ بھی مطلوب نہیں ہے. نہیں, آپ آئیں, آپ جائیں بے فکر. اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے, اسی اعتدال کو قائم کرنے کے لیے شریعت نے آہستہ آہستہ احکامات رکھے. تو بس رجب کے میں نے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ابھی سے فکر کرو, ابھی سے تیاری کرو. اگر رمضان میں آپ کو 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا ہے تو ابھی 10 منٹ بیٹھ جاؤ, ابھی 15 منٹ بیٹھ جاؤ, کچھ تلاوت کر لو, کچھ اذکار و تسبیحات پر عمل کر لو. یوں دھیمے دھیمے طبیعت عادی بنے گی. ایک دم سے عادی بنانے جاؤ گے تو خود انسان کی طبیعت انسان کے مخالف ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ بیماری ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ کوئی اور بات پیش آ جاتی ہے. تو اعتدال بہت ہی زیادہ مطلوب ہے, ہمیں ابھی سے فکر ضرور کرنی ہے کہ بھائی دیکھو مبارک مہینہ ہے, چلو آج سے کچھ عمل شروع کر دیں. یہی مطلب ہے برکت کا, آج سے برکت شروع ہو گئی. 2 رکوع پڑھ لیے, 3 رکوع پڑھ لیے, 1 رکوع پڑھ لیا, اس پر مداومت کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 پارہ 2 پارہ ہو جائے گا. پھر اب رمضان آئے گا تو اس وقت کرنا آسان ہو جائے گا. جب رمضان آئے گا 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے, اب کم سے کم 2-4 رکعت اور بڑھا لیجئے عشاء کے بعد, یا کسی اور وقت میں نفل کی عادت ڈال لیجئے تاکہ اس طریقے پر نفل پڑھنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے. یہ آہستہ آہستہ انسان عمل کرتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو اس مہینے سے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے فکر کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگی میں, ہماری حیات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہ ہم کو رمضان کا مہینہ بھی ملے. کتنے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے اب نہیں ہیں, سینکڑوں انسان کے واقعات اور ان کے حالات ہمیں ملے کہ ان کا انتقال ہو گیا, بیمار تھے انتقال ہو گیا, کتنے انتقال کر گئے. ابھی آج کے دن کے کئی انتقال کی خبریں, گزشتہ کل کتنے انتقال ہو گئے, علماء بھی ہیں, عوام بھی ہیں, سبھی کا انتقال ہو رہا ہے. وقت ہر ایک کا آ رہا ہے جا رہا ہے, جس کا وقت آ جاتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. وہاں تو بس آئے جا جا اجلوم والی بات ہے, جہاں وقت آیا جانا ہی جانا ہے, کب وقت آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے, اللہ برکتوں کا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب شعبان برکت دیجیے, عمر میں برکت ہو, صحت میں برکت ہو. ایسا نہیں کہ بھائی عمر تو ہے لیکن کوئی سخت بیماری آ گئی, اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسپتال میں پہنچ گئے, اور آدمی پریشان ہو گیا، جو کرنا تھا وہ کر نہیں سکتا، سارے واقعات پیش آتے ہیں، منٹوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر آدمی پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ صحت میں بھی برکت دے، تندرستی باقی رہے، سارے اعمال ہم کر سکیں، یہ سب برکت میں داخل ہے۔ اور پھر رمضان پوری ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم اس کو صحیح کام میں اور صحیح اعمال میں مشغول کریں، یہ ہماری فکر ہو۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تقوی وہ کیفیت، وہ صفت ہے کہ جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو نیک عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو روکتا ہے۔ بار بار مثال لیتا ہوں، ایک آدمی کتنی ہی تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہے، اوور لمٹ چل رہا ہے، لیکن جہاں دیکھا کیمرہ آ گیا فوراً رک رہا ہے، یہ کیا ایک ڈر کی بات آ گئی؟ پولیس نے دیکھ لیا، پولیس کی گاڑی دیکھ لی، بس فوراً آدمی کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کنٹرول کرنے کا نام تقویٰ ہے، کہ انسان چل رہا ہے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اپنی خواہشات کے پوری کرنے میں، لیکن جہاں گناہ کی بات آ گئی بس رک گیا، گناہ نہ کرے۔ خواہشات کے پوری کرنے کا اللہ نے چانس دیا ہے، ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور طرح طرح کی طیبات اللہ نے رکھ دی ہیں، انسان ان میں مشغول رہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے بہت کچھ طیبات، عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، کھاؤ پیو۔ تو کھانے کی ذات، پینے کی ذات، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی ذات، راحت و آرام کی اجازت، لیکن جہاں حرام چیز آ جائے، جہاں کوئی گناہ والی بات آ جائے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، بریک لگا دے فوراً، بس اسی کا نام ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ پیدا کرو۔ تقویٰ پر اللہ نے سارے درجات کی ترقی کا مدار رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اتق اللہ تکن اعبد الناس، اللہ سے ڈرو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بعض مرتبہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن گناہ سے بھی نہیں چوکتا ہے، تو پھر اس صورت میں بیلنس برابر نہیں رہتا، ادھر نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، ادھر نیکیاں ختم بھی ہو رہی ہیں۔ اکابر مثال دیتے ہیں کہ بھائی، ایسی مثال ہے جیسے پانی بھر رہا ہے ٹنکی میں یا مٹکے میں، اور نیچے سوراخ بھی ہے، تو ادھر بھرتا جا رہا ہے، ادھر پانی نکلتا جا رہا ہے، تو کتنا ہی پانی بڑھتا جائے گا، وہ پانی نکلتا ہی جائے گا۔ تو جہاں پانی کا بھرنا مطلوب ہے، وہیں پر اس کو سوراخ وغیرہ سے بچانا بھی مطلوب ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے ٹینک کے اندر سوراخ ہو جائے، پانی نکلتا جائے گا۔ تو اسی طریقے پر ہم سب کو نیکیاں کرنی بھی ہیں اور خوب کرنی ہیں، نیکیوں کے درجات ہیں، ان سب کو اختیار کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچانا بھی ہے کہ کہیں اس میں سوراخ نہ ہو جائے۔ ہر گناہ سوراخ کر دیتا ہے اس مٹکے کے اندر، اس ٹینک کے اندر، اور نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ آج اس کی بڑی کمی ہو رہی ہے، الحمدللہ نیکیوں کا رجحان بھی ہے، نیکیاں کرتے بھی ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے۔ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو سنوارو، اپنے اخلاق درست کرو، دل کی حالت کو بدلنا ہے، ظاہر کو بدلنا ہے، ارادے اچھے کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، نیک کام میں ترقی کرنی ہے، اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کا عزم ہو۔ آدمی چھوڑے پھر دیکھے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی باتیں ہیں جو انسان کے کام آئیں گی، اور یہی چیز انسان کے لیے مفید بنے گی۔ اگر دنیا ہی کی بس کوشش میں لگا رہے اور دین کی فکر نہ کرے تو یہاں تو خیر دنیا ہو جائے گی کسی طرح، لیکن وہاں محرومی رہے گی۔ اور علماء اور اکابر دنیا جمع کرنے سے منع نہیں کرتے، خوب کمائے انسان، اللہ نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ عبادت تو بہت معمولی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے، زندگی کا 12واں حصہ۔ 5 وقت کی نمازوں کو دیکھ لو تو زندگی کا 12واں حصہ ہے۔ 24 گھنٹے میں مشکل سے 2 گھنٹے آپ کو 5 وقت کی عبادت میں لگتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اس سے بھی کم۔ روزے کو دیکھ لو تو وہ بھی 12واں حصہ ہے، پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 1 مہینے کا روزہ آتا ہے، اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی رعایت فرماتے ہیں، بار بار عرض کیا چکا۔ اور زکوٰۃ میں تو اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھا ہے، صرف 1 حصہ اللہ کے راہ میں دے دیا، زکوٰۃ ادا کر دی تو سارا مال پاک ہو گیا۔ اب اس مال کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، پھر آپ خیرات جتنی چاہے کر لیں، صدقات تطوعات کی پوری یاد دیے، اس میں دوستوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، غریبوں کا حق ہے، آپ جتنا کرنا چاہیں کریں۔ تو غرض یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے جمع کرنا ہے، اور دنیا بھی خوب کمانی ہے، لیکن دین سے غفلت اختیار نہیں کرنی ہے۔ جہاں دین سے بندہ غافل ہوا بس گرنا شروع ہو گیا، اللہ کے یہاں مقام پھر اونچا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو مبارک مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ، اس کی فکر، اس کی تیاری ابھی سے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ایک جملہ باقی رہ گیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، گزشتہ جمعہ کو بھی اسی پر بات پوری کی تھی، ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، جس کا ظاہر اور باطن اچھا ہو وہ صادق ہے، صادق فی القول، صادق فی العمل، جو انسان عمل کے اعتبار سے بھی سچا ہو اور حال کے اعتبار سے سچا ہو، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، جتنا ان کی صحبت ملے گی اتنا ہی راستہ اچھا بنتا جائے گا، اور جہاں غلط ہوگا وہیں پر معاملہ غلط ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل بھی ہوئی، جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہاں رکھا ہے، ایک طویل واقعہ ہے، اس کے بیچ میں ایک آیت آ رہی ہے۔ غزوہ تبوک ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا اسلامی زندگی میں، جب رومیوں کے ساتھ اسلام کا مقابلہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس غزوے میں ہر ایک کا جانا فرض ہے، تو جو بھی صحت مند ہو، کوئی عذر نہ ہو، اس کے لیے جانا ضروری تھا، معذور تو مستثنا ہے، سب چلے گئے، لیکن کچھ حضرات ایسے تھے جو عذر نہیں تھا اور پھر رک گئے، ان میں بھی 3 حضرات کا خاص طور پر نام لیا گیا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا میں۔ اور یہ غزوہ تبوک، آج بھی تبوک نام سے شہر موجود ہے، مدینہ منورہ سے 800 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جانا ہوا، آنا ہوا، وہاں قیام ہوا، تو پورے 50 دن اس سفر میں گزرے ہیں، 50 دن، 50 ڈیز۔ یہ جو 3 حضرات شریک نہیں ہوئے کسی عذر کی بنا پر نہیں، بلکہ ویسی سستی ہو گئی، بہانہ ہو گیا، نہیں گئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئے تو حکم ہوا کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی بات نہ کرے، کوئی سلام کلام نہ کرے۔ تمام صحابہ کرام اور گھر کے تمام افراد تک کو منع کر دیا کہ کسی کو ان سے کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہتے ہیں، ان میں ایک ہی صحابی راوی ہے، کہتے ہیں کہ اتنا بھاری لگا یہ حکم، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ کہ بات نہ کرو، سلام کلام چھوڑ دو ان کے ساتھ، کوئی سلام نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے۔ تو ماں ایسا لگا کہ زمین کے اندر گڑ جانا، زمین میں دفن ہو جانا، یہ زیادہ اچھا لگا بنسبت اس کے کہ ہم زمین کے اوپر ہیں۔ اتنی مشقت، 40 دن تک تو سبھی سے بائیکاٹ تھا، اور پھر 10 دن آخر میں کہ گھر والوں کو بھی چھوڑ دو، خود پکاؤ، خود کھاؤ۔ ایسا عجیب و غریب اللہ کا حکم آیا، اور 50 دن کے بعد معافی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس طریقے پر آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، وہ کامل ہو کر نکلے، پھر معافی بھی ہو گئی، اللہ نے خود فرما دیا ثم تاب علیہم لیتوب، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو وہاں پر اللہ نے یہ آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اشارہ کر دیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے صادقین سے الگ ہوئے، نیک لوگوں سے الگ ہوئے، تو اتنی بڑی خیر سے محرومی ہوئی کہ اس غزوے میں شرکت کا ثواب نہیں ملا تم کو، اور پھر اس کی سزا ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اٹھانے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.